بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رمضان المبارک کے دنوں میں اس بات کا فہم بہت بنیادی اہمیت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا ہے اور اس کے حصول کے ذرائع کیا ہیں۔ اس لیے کہ روزہ بھی بہرحال عبادت کی ایک شکل ہے۔ گزشتہ پروگرام سے ہم نے عبادت کی حقیقت کو اپنا موضوع بنایا ہے اور اپنے شرکاء کی مدد سے اس کی مختلف جہتوں کو ہم نمایاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج بھی انہی شرکاء کے ساتھ ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد صاحب غامدی اور جناب احمد جاوید صاحب عثمانی۔ جیسا پچھلے پروگرام میں جب ہم بات کر رہے تھے اللہ کی معرفت کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، تو یہ جو معرفت کا عمل ہے اس کے بارے میں کیا قرآن مجید بھی ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ اگر ہمیں اللہ کی معرفت کا حصول چاہتے ہیں تو اس کی کیا جہتیں ہیں اور ہماری کیا لمیٹیشنز ہیں؟
قرآن مجید ہمارے سامنے معرفت کے کیا حدود واضح کرتا ہے؟ پہلی چیز، جب آپ معرفت کا لفظ بولتے ہیں تو ذات خداوندی کی معرفت ہے۔ قرآن اصرار کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جب وہ تعارف کراتا ہے تو اس میں ادنا درجے میں بھی اس کو گوارا نہیں کرتا کہ ذات سے متعلق کوئی بات کہی جائے، بلکہ اگر انسان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ وہ ذات خداوندی کو دیکھے یا اپنے محسوسات کے دائرے میں لائے تو اس کی بھی شدت کے ساتھ نفی کر دی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کی خواہش پر ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم اس کا تحمل نہیں کر سکتے۔ اس میں گویا یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے اس کو سمجھنا ممکن نہیں ہے، ذات خداوندی تمہارے فہم سے ماورہ ہے، اور اس میں انسانی عقل بھی اسی نتیجے پر پہنچتی ہے۔ احمد جاوید صاحب نے اس جانب توجہ دلائی تھی کہ انسانی عقل کا بھی آخری مقدمہ یہی ہے کہ وہ اپنے اس عجز کا اعتراف کر لے کہ اس کے لیے ذات خداوندی کو گرفت میں لینا کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے۔ اور ذات خداوندی اگر گرفت میں آ جائے تو آپ خود دیکھیے کہ عقلی لحاظ سے پھر وہ ذات خداوندی نہیں رہے گی۔ علم صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو جان لیں، وہ اس چیز کا بھی نام ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ آپ کیا نہیں جان سکتے۔ تو وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ لا ادری نصف العلم، یعنی یہ بات کہ میں یہ نہیں جانتا، میں اس حقیقت سے واقف ہو گیا ہوں۔ قرآن ہمیں یہ حدود بھی بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جب وہ تعارف کراتا ہے تو صفات کے پہلو کو نمایاں کرتا ہے، کیونکہ ان کا کچھ نہ کچھ، ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کے اس کلمے سے وجود میں آئے ہیں، اس کا فائل حقیقی وہی ہے، ہماری اپنی شخصیت محض انفعال ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان صفات کا کچھ نہ کچھ ہم ادراک کر لیتے ہیں، ایک حد تک سمجھ لیتے ہیں، ان کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ یعنی احاطہ کر لینا یہ وہاں بھی ہمارے لیے ممکن نہیں۔ لیکن قرآن نے جو ایک دوسری بات کہی ہے کہ متشابہات کے اصول پر وہ ایسی حقیقتوں کو سمجھا دیتا ہے۔ متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ موجود ہوتا ہے اس سے کسی ادنی درجے میں تشبیہ دے کر آپ کو وہ بات بتا دی جاتی ہے۔ چنانچہ زمان و مکان کے بارے میں بھی یہی بات قرآن نے واضح کر دی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بقا سے انتزاع ہے، اس لیے بالکل اعتباری چیز ہے، اس سے کچھ نہیں۔ اللہ باقی ہے، اول ہے، آخر ہے۔ دیکھیے نا سورہ حدید میں یہ کہا ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تو یہ اصل میں زمان و مکان میں خدا کے محدود ہونے کی نفی ہے جو کی گئی ہے۔ وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جب شرح فرمائی تو یہ بات بالکل واضح کر دی کہ وہ زمان و مکان سے محدود نہیں ہو سکتا، اس سے ماورا ہے، لیکن اپنے احاطہ علمی کے لحاظ سے ان میں سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آیت ختم اسی پر ہوتی ہے کہ ہوا بکل شین علیم، تو اللہ کی صفات کا علم۔ دوسری چیز جو ہے وہ سنن کا علم، یعنی پروردگار یہ بتاتے ہیں کہ میں بندوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرتا ہوں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ان سنن کی معرفت ہم کو دی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا کہ معرفت الہی میں تم بس یہیں تک پہنچ سکتے ہو۔ یہ ہمارے لیے بہت کافی ہے، اس لیے کہ بندگی کو جاننے کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے، مادے اور نفس کے ان تصرفات کے اندر حقیقت تک پہنچنے کے لیے یہ بہت کافی،
ہمارے لیے کافی ہے، اور اس سے زیادہ کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اب جیسے سب یہ جو لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وجود ہی کا ایک اظہار ہے اپنی ایک ادنا شکل میں، تو ہم نے دیکھا کہ ہماری امت کی تاریخ میں بڑے ذلیل القدر لوگ اس نقطہ نظر کو کسی طریقے سے قبول کرتے چلے آئے ہیں۔ تو انسانی ذہانتوں نے جب اس کو اس حد تک قبولیت عام کا گویا ان کے ہاں اس کو مقام حاصل ہو گیا، تو ہم کیسے اس بات کو یہ جانیں کہ یہ بات اپنی حقیقت میں بہت محدود ہے اور بہت ایسی ہے کہ جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے؟
اچھا، یہ میں آپ کی اس بات کو سمجھ نہیں سکا، مطلب اس کی تصدیق کرنے سے قاصر ہوں کہ ہماری امت کے جلیل القدر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آدمی کا وجود اللہ کے وجود سے صادق ہوا ہے۔ میرے علم کی حد تک ایسا ماننے والا کوئی معتبر آدمی نہیں ہے، حتیٰ کہ ابن عربی بھی، ابن عربی نے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ جس شاندار اسلوب میں بیان کی ہے وہ ابن تیمیہ کے بس سے بھی باہر، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک، یہ ممکن ہے کہ بعض ان گھڑ لوگ جو ہیں ان کی تعبیرات سے
یا مفہوم اخذ
بہت
کرتے
سے دقائق ہوتے ہیں جو عوامی رنگ اختیار کر لیتے ہیں، شاعری کا مضمون بن جاتے ہیں، ان سے یہ متبادر ہوتا ہو، لیکن وحدت الوجود کی نمائندگی کا حق رکھنے والے لوگوں کے یہاں یہ تاثر نہیں ملتا،
موجود نہیں،
ٹھیک ہے نا؟ دوسرے یہ کہ ایک بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، ابھی جو غامدی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ عارف اور معروف میں ہم نوعی کا کوئی اصول ضرور کار فرما ہونا چاہیے،
اس کی وضاحت میرا خیال ہے بڑی ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک وقفہ لینا ہوگا، حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر میں۔
رمضان کے بابرکت لمحات، خدا کی رحمتوں کا ذکر، اسلامی تہذیب کی عکاسی، کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں، سحر و افطار کے مزیدار پکوان، خریداری سمجھداری سے، آپ کی پسندیدہ شخصیات کا پہلا روزہ، اور رمضان کی گہما گہمی سحر سے افطار تک، جیو نیوز کی خصوصی نشریات میں۔
پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ احمد جاوید صاحب، آپ ذکر کر رہے تھے عارف کی حقیقت کا اور اس سارے مسئلے کو اس تناظر میں آپ دیکھ رہے تھے۔
یا میں کہہ رہا تھا کہ ایک اصولی بات یاد رکھنی چاہیے کہ عارف اور معروف میں ہم نوعی کا کچھ نہ کچھ رنگ ہوگا، اگر ان میں ہم نوعی کا ہر سبب رفع ہو جائے تو عارف اور معروف کی نسبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ
جاوید صاحب کا خیال ہے کہ اوصاف کی حد تک تو ہے اس کا،
اسی پہ میں وہ بالکل صحیح ہے۔ میں ویسے کہہ رہا ہوں معرفت ذات کے معنی میں ایک اور دلیل، جیسے شاید قریب الفہم، عالم اور معلوم میں ہم نوعی کا رشتہ ہونا چاہیے، کسی ایک اعتبار ہی سے صحیح لیکن ہونا چاہیے۔ تو یہ تو ویسے ہی محال ہے کہ آدمی معرفت خداوندی کا مدعی ہو، اور مطلب آدمی عارف باللہ کہلانے کا مدعی ہو، یہ تو ویسے ہی محال ہے کہ ذات خداوندی اور عقل انسانی یعنی انسانوں میں وجود کے ناسوتی مرتبے میں کسی طرح کی کوئی نوعی مشابہت ہے ہی نہیں، تو یہ بالکل محالات میں سے، عقلاً بھی محالات میں سے۔ دوسری، معرفت کی صرف ایک قسم یہ نہیں ہوتی کہ عقل کا مبنی بر تحقیق و استدلال حصول، علم صرف یہ نہیں ہے، علم عقل کے انفعال کی حالت میں مرتب ہونے والی ایک کیفیت یا ایک حقیقت کا بھی نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس بات کے لیے بھی حاصل ہے، اللہ کی ذات کے لیے بھی حاصل ہے کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ معبود ہے، اور اللہ بہت ساری صفات رکھتا ہے جو اس نے ہمیں بتا دی ہیں۔ تو عقل اپنی حالت انفعال میں، جہاں وہ تسلیم محض ہے، وہاں جو اس کا کانٹنٹ ہے وہ بھی علم ہے، وہ بھی معرفت ہے، بلکہ زیادہ صحیح اور زیادہ مکمل علم ہے۔ عقل کا برتن اس علم سے بھر جاتا ہے، اپنی محنت سے حاصل کردہ علوم سے عقل کا برتن کبھی نہیں بھرتا۔ تو ہمارے یہاں معرفت کی ہر قسم جو جائز ہے اس میں دو چیزیں ضرور موجود ہوں گی، ایک تو یہ کہ یہ حصول عقلی کے متداول اسلوب میں نہیں ہوا ہوگا، ٹھیک، یعنی مبنی بر خبر ہوگا، دوسرے یہ کہ یہ جس چیز کا مجھے علم ہے اسی کے سیلف ایکسپریشن تک محدود ہوگا، ٹھیک، تو مجھے اللہ نے اپنے بارے میں جتنا بتا دیا مجھے وہ علم ہے، وہ کافی بھی ہے، صحیح بھی ہے، کامل بھی ہے، ٹھیک۔ تو اور معرفت کی ساری بناوٹ دین میں، یعنی معرف اگر ہم ان معنوں میں لیں، حقائق کی معرفت، حقائق الوہیہ کی معرفت، تو معرفت کی ہر وہ بناوٹ ناقص اور باطل ہے جس کی ساخت ایمانی نہ ہو، عقل کا منتہا ایمان پر قانع ہو جانا ہے۔
جیسے میں جو اس بات کو سمجھ سکا ہوں اس کی کوئی نوعیت اس طرح کی سامنے آتی ہے کہ ایک معرفت کا جو تصور ہے اس کا آغاز انسان سے ہوتا ہے، یعنی وہ انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرے حوالے سے اس کائنات کی حقیقت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حقیقت کیا ہے، ایک حوالہ دوسرا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع کر کے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اس معاملے میں کیا کوئی واضح رہنمائی ہے کہ انسان کو کہاں سے اپنی حقیقت کو جاننا چاہیے یا اللہ کی حقیقت کو جاننا چاہیے؟
بات یہ ہے کہ انسان تو مادی اور نفسی کو دیکھے گا نا، اس کے سامنے یہی دونوں چیزیں موجود ہیں، لہذا پہلا قدم تو یہی ہوگا کہ وہ ان دونوں کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ اصل میں جب وہ ان دونوں کی معرفت حاصل کرتا ہے، دونوں خدا کی مخلوق ہیں، تو ذات خداوندی کی معرفت اس کو آپ سے آپ حاصل ہوتی ہے۔ ذات خداوندی کی اس معرفت کے لیے خود اس کی فطرت میں بہت سا علم ودیت کر دیا گیا ہے، اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اس لیے ایسا بھی نہیں ہے کہ عقلی مقدمات کے ذریعے سے آپ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، بلکہ جس طریقے سے آپ اپنے آپ کو پاتے ہیں اسی طرح اپنے خداوند کو بھی پاتے ہیں۔ جو سوال اصل میں مسئلہ بنتا ہے علم میں، وہ سوال یہ ہے کہ خود ہمارے اس مادے اور نفس کے کثرت کے ساتھ جو چیزیں سامنے ہمارے آ رہی ہیں، ان کا عین اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ ذات خداوندی ہے یا کلمہ خداوندی ہے؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ قول خداوندی، کلمہ خداوندی اور امر خداوندی ہے، ذات خداوندی نہیں، وہ اس سے ماورا ہے۔ اور کوئی بہتر سے بہتر تعبیر بھی آپ کریں گے جس میں آپ ذات خداوندی کا اتصال ثابت کریں گے اس کائنات کے ساتھ، تو وہ لازماً شرک پر منتج ہو جائے گا۔ اس وجہ سے قرآن مجید نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ اصل میں یہ قول ہے پروردگار کا، کلمہ ہے پروردگار کا، جس نے اس پوری کائنات کی صورت اختیار کی۔ اس کلمے کی حد تک اس میں وحدت، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، لیکن اس سے ماورا کیا ہے؟ ذات خداوندی۔ اور ذات خداوندی تک جاننے پہنچنے کے ہمارے پاس کوئی ذرائع موجود نہیں ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ عالم اور معلوم میں کوئی نسبت ہوگی تو وہ پہنچے گا نا۔ ہمیں جتنا علم دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے دیا ہے، وہ صفات کا علم ہے، وہ سنن الہیہ کا علم ہے، اس سے آگے ہم بڑھ ہی نہیں سکتے۔ اور یہ عقل کا تقاضا ہے کہ اس سے آگے نہ بڑھے، یعنی یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جو کوئی خلاف عقل ہے، بلکہ عقل جب ٹھیک مقام پر کھڑے ہو کر اپنا جائزہ لیتی ہے تو اپنے حدود کو پہچان کے اسی نتیجے۔
اس سلسلہ گفتگو کو ہم مزید بعض سوالات کے ساتھ جاری رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک وقفہ۔ پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ احمد جاوید صاحب، یہ جو گفتگو ہے وہ اس سطح تک اور اس منزل تک پہنچی ہے کہ آدمی کی تگودو جو علم کی دنیا میں ہونی چاہیے، وہ سب سے زیادہ یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کے حوالے سے جانے کہ اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے بطور عبد کے، اس کا تقاضا کیا ہے، اور پھر اس کے یعنی حصول کی جو عملی شکل ہے وہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو اس کا ایک متبع بندہ بنانے کی کوشش کرے، گویا اس میں کمال بندگی جو ہے وہ اصل مطلوب معلوم ہوتی ہے۔
ہاں بے شک بے شک، اور معرفت بھی وہی مطلوب ہے، یعنی معرفت آپ اس طرح کہیں کہ میں حقائق بندگی کی معرفت کی مہم پہ نکلا ہوا ہوں، یہ بہت قابل قبول ہے۔
ٹھیک بات،
لیکن اور یہ بہت ضروری ہے۔ تو معرفت کا صرف اور صرف میری سمجھ کی حد تک مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی حقیقت کے بارے میں ایک کمال معرفت حاصل کرے، اور اس کے علاوہ معرفت کا رخ اللہ کی ذات کی طرف، بلکہ میرا خیال ہے کہ اللہ کی صفات کی طرف بھی عقل کے جو خلقی اذعان کے ساتھ ممکن نہیں ہے، وہ بھی خبر کے درجے میں ہے۔
اور خبر کے لیے ظاہر ہے کہ ایک پیغمبر کی موجودگی بڑی ضروری ہے۔
بالکل، اور عقل میں علم کی صحت کا واحد معیار یہ ہے کہ وہ مبنی بر خبر ہو۔ عقل میں حصول جو ہے، عقل کا خود سے چیزوں تک پہنچ جانا، خود عقل کے نزدیک کبھی موجب یقین نہیں رہا ہے۔
جیسے یہ جو خبر کی حقیقت ہے، ہم اس کو تھوڑی سی وضاحت چاہیں گے کہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم جاننا چاہتے ہیں جس حد تک ہماری اس ابدیت کی ضروریات کا تقاضا ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک خبر پیغمبر آتے ہیں اور ہمیں خبر دیتے ہیں، تو ہماری جو جستجو ہے ساری، وہ کیا کہیں ایسا مطلب اس میں آ سکتا ہے کہ ہم اس میں بڑھتے بڑھتے پیغمبر کی ضرورت سے بے نیاز بھی ہو جائیں؟
دیکھیے، پہلے تو یہ اصولی بات سمجھ لیجیے، اس کی جانب احمد جاوید صاحب نے اشارہ فرمایا ہے، آپ کن چیزوں کا علم حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ مادے کا علم حاصل کر سکتے ہیں، آپ دیکھیے کہ طبعیات کے علم کے نتیجے میں، حیاتیات کے علم کے نتیجے میں آپ نے کتنا کچھ جان لیا ہے، اس کے بھی یہ معنی نہیں ہے کہ آپ نے احاطہ کر لیا ہے، آپ بہت کچھ جان سکتے ہیں۔ علم نفس میں بھی آپ بہت آگے بڑھ سکتے ہیں، ذات خداوندی کا علم، اس میں اگر آپ عقل کے سہارے یا جتنے بھی آپ کے پاس ذرائع علم ہے، مثال کے طور پر آپ کا وجدان ہے، آپ اپنی فطرت کے لحاظ سے کچھ چیزیں لے کے آئے ہیں، اگر آپ اس کے سہارے یا عقلی مقدمات کے سہارے جس میں محسوس سے نامحسوس کا استنباط کیا جاتا ہے آگے بڑھیں گے، تو زیادہ سے زیادہ جس جگہ پہنچیں گے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق ہونا چاہیے، اس سے آگے آپ کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اچھا، پھر یہ کہ اس کے بعد اگر آپ کسی حقیقت کو دریافت کریں گے تو وہ صرف یہ تعلق ہوگا کہ میں بندہ ہوں، وہ میرا معبود۔ اتنی بات سے آگے آپ کی عقل لے جا ہی نہیں سکتی آپ کو، اس کے بعد اصل میں انبیاء علیہ السلام کی ہدایت آتی ہے۔ عقل یہاں آپ کو کھڑا کر دے گی، انبیاء علیہ السلام آپ کو آ کے ذات خداوندی کی جتنی ضروری معرفت ہے وہ دیتے ہیں۔ اسی کو انہوں نے اس سے تعبیر کیا کہ اصل میں ایمان سے یہ چیز شروع ہوتی ہے۔ میں نے جب اپنے پروردگار کے بارے میں یہ جان لیا کہ وہ میرا پروردگار ہے، پھر یہ بات میں نے جانی کیسے؟ یہ یقین کے درجے میں مجھے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہی سے معلوم ہوئی۔ یعنی میں ایک سفر پہ نکلا اور پھر آخری درجے میں انبیاء علیہ السلام نے اس حقیقت کو مجھ پر واضح کر دیا۔ وہ تعارف کراتے ہیں اپنی وحی کے ذریعے سے علم پا کر کہ اللہ کی صفات کتنی ہیں، اور اتنی صفات کا تعارف کراتے ہیں جتنا عبد اور معبود کے تعلق کو قائم کرنے کے لیے میرے لیے جاننا ضروری ہے، اور پھر اس کے ساتھ مجھے سنن سے متعارف کراتے ہیں۔ سنن کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں وہ کس اصول اور قاعدے پر ہیں، اور وہ افعال بھی جو میری ذات سے متعلق ہے۔ اتنا علم مجھ کو وہ دے دیتے ہیں،
اور وہ طریقے بھی بتاتے ہیں کہ جو ہمیں خدا سے، بندے کو خدا سے متعلق کر دیتے
ہیں۔ وہ تو اگلا قدم ہے نا اس کا، ابھی تو ہم معرفت میں ہیں۔ تو یہ جب وہ بتا دیتے ہیں مجھے، تو اب دیکھیے آگے آپ کی یہاں ساری اہمیت ہی خبر کی ہے۔ اس لیے کہ اگر انبیاء علیہ السلام مجھے یہ نہ دیتے تو پھر میری عقل زیادہ سے زیادہ مجھ کو جہاں کھڑا کرتی وہ وہی جگہ تھی کہ اس کائنات کا خالق ہونا چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ کی معرفت خاص صفات کی ہو، خواہ اللہ کے سنن کی ہو، اس کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ اس کے سوا نہیں ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی ہدایت کی طرف مراجعت کریں۔ انبیاء علیہ السلام کی ہدایت ہمارے پاس اس وقت قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے۔ چنانچہ قرآن مجید صرف چند احکام کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ تدبر کے ساتھ اس کو مطالعہ کریں تو وہ انبیاء علیہ السلام کے اسی علم کو آپ تک منتقل کرتا ہے، یعنی جو اللہ نے ان کو دیا ہے کہ اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے سنن کیا ہیں، اللہ کے افعال کیا ہیں، وہ بندوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرتا ہے، اس نے کیا قاعدے ٹھہرا رکھے ہوئے ہیں، اس کی حکمت کے تقاضے کیا ہیں، اس سے ہمیں وہ متعلق کرتا ہے۔ لہذا یہ بات بالکل غلط ہے، اور اس کے اوپر استدلال کر کے عقلی طریقے سے بتایا جا سکتا ہے کہ انسان کے پاس کوئی ذرائع موجود ہے کہ وہ انبیاء سے بے نیاز ہو کر خدا کی معرفت تک پہنچ سکے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی ذریعہ ہی نہیں ہمارے پاس۔
ایک جی بات میں عرض کروں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے، میں نے بات کہہ دی۔ وہ عقل کا پورا علم دلالتوں کا علم ہوتا ہے، مدلول کا علم نہیں ہوتا۔ عقل کبھی مدلول کے علم کا نہ دعویٰ کرتی ہے نہ ضمانت فراہم کرتی، یعنی عقل سگنیفائرز تک پہنچتی ہے، سگنیفائڈ کا تحقق پھر بھی باقی رہتا ہے، سگنیفائڈ کا تحقق باہر سے قبول کرتی ہے۔ تو علم کیا ہے؟ علم صرف دلالتوں کا علم ہے، یعنی علم کی پہچان یہ ہے کہ وہ اشارہ چیزوں کے اشارے کو سمجھ سکے جو وہ اپنے مخلوق، اپنے خالق کی طرف کر رہی ہیں، اپنے سانے کی طرف کر رہی ہیں،
اور اس سے آگے قابل فہم بنا دیتا ہے۔
اس سے آگے عقل کا کوئی کلیم نہیں ہے، عقل اس ضرورت کی تو قائل ہے کہ اصل نظام عالم ایک ہے، ایک ہونی چاہیے، لیکن عقل اس بات کی کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے کہ اس اصل نظام عالم کو وہ ڈیٹرمن کر کے، امپیریسائز کر کے آپ کو فراہم بھی کر سکے۔
میں بھی اس میں دو جملوں کا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ اسی وجہ سے قرآن مجید جب بات بیان کرتا ہے تو کہتا ہے وہ آیات بیان کر رہا ہے، آیات نشانیاں ہیں، یعنی ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے۔ تو یہ دلالتیں اور نشانیاں ہیں جو اصل میں آپ کی عقل کو بیدار کرتی ہیں، اور اس کے بعد ایک مقام پر لا کے کھڑا کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد پھر علم الہی ہے جو آپ کو آ کے یقین دیتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں،
اور اس میں الہی کا ذریعہ پیغمبر ہے۔ جب بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ اللہ کی معرفت ہمیں اس خبر کے ذریعے حاصل ہوتی ہے جو پیغمبر علیہ السلام لے کے آتے ہیں، اس کے بعد پھر شریعت اور طریقت کی گفتگو شروع ہوتی ہے۔ لیکن آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور آج ہم اس کا احاطہ نہیں کر پائیں گے۔ میں اپنے شرکاء کا بہت شکر گزار ہوں، جناب جاوید احمد صاحب غامدی، جناب احمد جاوید صاحب عثمانی، اور اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ طریقت اور شریعت کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں،